بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ عز و جل ہمیں ہمارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کی سیرتیں پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم کا شوق دے، وہاں تک کسی کو دشوار معلوم ہوتا ہو تو ہمارے قریب کے اکابر نور اللہ مراقدہم کے احوال، ان کی سوان حیات، ان کا علم اور عمل کیا تھا، اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کچھ تو ہم اپنی جگہ سے ہلیں اور سوچیں کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان، وہ کیا کر کے گئے، ماہ مبارک کو کتنا وصول کرتے تھے، کس قدر ان کا قیام، قعود، سجود، تلاوت کلام اللہ، رونا دھونا. تو اسی کے متعلق میں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ معمولات عرض کیے تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ عز و جل نے اور سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین اور کتاب اور سنت کی تشریح اور تبلیغ کے لیے چنا تھا. چنانچہ ساری عمر آپ نے اس میں کھپا دی، رجال کار تیار کیے ایسے کہ باید و شاید، جیسے آپ نے ابتدائی طور پر اپنے فقہ کی تیاری کے لیے مجلس جس میں 40 افراد کو منتخب فرمایا تھا، تو اللہ کی شان کے بعد والوں نے بھی اس کو نبھانے کی کوشش کی. عالمگیری، فتاوی عالمگیری کے لیے جو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس تیار کی، اس کا حال دیکھیے. ہم پڑھیں تو صحیح کہ ہماری اصل کیا ہے، ہم اس طرح وضو کیوں کرتے ہیں، نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، جنازہ کیوں پڑھتے ہیں، کس قدر کاوشیں کر کے ان حضرات نے منقع، صاف ستھرا دین ہمارے سامنے پیش کر دیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو رجال کار تیار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، چنانچہ ایسے ایسے افراد تیار فرمائے، جیسے کچھ حالات آپ نے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سنے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے سنے، تو اسی طرح کے حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اس سے بھی آگے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا حال آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے کیسے افراد اپنی مجلس کے لیے منتخب فرمائے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، ان کے احوال آپ پڑھیں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان سے کتنا پیار تھا، کتنے قریب تھے، کتنی شفقت تھی، اور کس قدر آپ نے ان کو پلایا کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 30-30 اور 40-40 برس تک مسلسل روزے سے رہنا آسان تھا، تو یہ بھی ان میں منتقل کر دیا، علم بھی ان میں منتقل کر دیا، زہد بھی منتقل کر دیا. اور یہ زاہد ایسے نہیں تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس زمانے کے ملوک و سلاطین کی داد و دہش کو ان کے ساتھ تولیے اور ناپیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امیر المؤمنین عبداللہ ابن مبارک کیا تھے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو اللہ عز و جل نے اس قدر قبولیت عطا فرمائی تھی کہ عوام تو عوام، لیکن خواص اور خواص میں بھی اپنے ان کے اساتذہ اس کس قدر ان کو چاہتے تھے. لکھا ہے کہ حضرت حماد ابن زید جو عبداللہ ابن مبارک کے شیوخ اور مشائخ اور اساتذہ میں سے ہیں، کہ ان کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن مبارک تشریف لے آتے ہیں. سلام کیا تو جو تلامذہ حضرت حماد بن زید سے اس وقت حدیث پڑھ رہے تھے, تو ان تمام مشائخ نے, محدثین نے, تلامذہ نے حماد بن زید سے ایک درخواست کی کہ یا ابا اسماعیل تسأل ابا عبد الرحمن ان یحدثنا, کہ آپ عبداللہ ابن مبارک سے سوال کیجئے, یہاں درخواست تو نہیں کر سکتے, وہ تو خود حماد بن زید تو عبداللہ بن مبارک کے استاذ تھے, اس لیے ادب کا لفظ نقل کرنے والے نے نقل کیا کہ تسأل تأمر کی بجائے, کہ دونوں کا ادب باقی رہے درمیانی. اس لیے میں نے بھی اسی کو باقی رکھا کہ آپ ان سے سوال کیجئے کہ یوں حدثنا, کہ ہمیں حدیث بیان کریں. حماد بن زید نے عبداللہ بن مبارک کو خطاب کر کے مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا, یا ابا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني, کہ تم نے سنا, آپ نے سنا کہ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ انہیں حدیث بیان فرمائیں. تو عبداللہ بن مبارک نے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا, سبحان اللہ, تعجب کی بات, یا ابا اسماعیل احدث وانت حاضر, آپ کی موجودگی میں میں ان کو درس دوں اور حدیث بیان کروں, محدث بن جاؤں. پھر کیا تھا کہ حماد بن زید نے اپنے استادگی کا پاور استعمال کر لیا اور فرمایا, اقسمت لتفعلن, کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اب امیر المومنین عبداللہ ابن مبارک نے اپنے عظیم استاد حماد ابن زید کی موجودگی میں درس دینا شروع فرمایا, جس طرح میں آپ کے سامنے روز بک بک کرتا رہتا ہوں. تو یہاں اپنی مسجد میں زکریا مسجد میں بیان کیا کرتا تھا, اور کہیں باہر سے درخواست آتی تو میں حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اسلام الحق صاحب جو بعد میں تشریف لائے, تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے بعد حضرت مولانا اسلام الحق صاحب کا نام دے دیا کرتا تھا. اور میں عذر کر دیتا کہ میں کہاں تقریر کرتا ہوں. اسی لیے ہم لوگ اسٹینگر سے رمضان اور عید کے بعد جب حضرت کا سفر شروع ہوا اندرون ساؤتھ افریقہ کا, تو اسپنگو بیچ پہنچے, وہاں کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنا تھا. حضرت جمعے سے پہلے تشریف لے گئے, حضرت نے تحیت المسجد اور جو نماز پڑھنی تھی اس سے فارغ ہو کر پوچھا بھائی ابو الحسن سے کہ اب کیا ہوگا, تو بھائی ابو الحسن نے مسجد کے منتظمین سے پوچھا کہ یہاں کا کیا معمول, تو انہوں نے کہا کہ خطبے سے پہلے یہاں بیان ہوتا ہے اردو میں انگریزی میں. تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی بیان کر دے, تو جس کسی کو اشارہ کیا تو حضرت کی موجودگی میں کون بیان کرے گا, وہ تو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ. گزشتہ کل ہی میں نے خواب میں حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. میرے ہی متعلق کچھ مشورہ دونوں میں چل رہا تھا, تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو حضرت کا بیان ہوتا. اس مجلس میں حضرت مفتی صاحب تشریف نہیں رکھتے تھے, جیسے کہ رمضان مبارک میں سہارنپور میں ہمیشہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب بلیاوی نور اللہ مرقدہ کا بیان ہوتا تھا، زبردست بیان، کیسا خانقاہی علمی بیان ہوتا تھا. تو پھر بھائی ابو الحسن نے مجھ سے کہا کہ مولوی یوسف زور سے کہ حضرت بھی سنے، کہ مولوی یوسف تم بیان کر دو. تو میں نے اشارہ کیا کہ نہیں نہیں. تو حضرت نے بھی فرمایا ارے بیان کر دے، بیان میں کیا حرج ہے. تو حضرت شیخ قدس روح کی موجودگی میں، اور سچ مچ اس وقت تو میں بیان کرتا ہی نہیں تھا، جان چھڑاتا تھا. تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک جب معمور ہو گئے اور قسم دی استاد نے، حضرت حماد ابن زید نے، تو بیان شروع فرمایا، فرمایا خود طلبا سے خطاب کرتے ہوئے، اور جو تشریف فرما تھے اور جو عامر تھے جن کے حکم سے بیان اب درس حدیث شروع ہونے جا رہا تھا، تو ایک روایت حدثنا حماد بن زید، دوسری حدثنا حماد بن زید، کس قدر ذکاوت اور فراست کے استاد، استاد محترم کی موجودگی میں، میں انہی سے جو میں نے احادیث سنی وہ کیوں بیان نہ کروں. تو ساری مجلس بھی ان کے ان اس انتخاب سے حیران ہو گئی، اور جتنی احادیث بیان فرمائی، جس طرح حضرت حماد ابن زید سے کبھی نئے کبھی پرانے اسباق میں سنی ہوگی، ساری من وعن اسی طرح انہی کلمات کے ساتھ دہرا دی. ساری مجلس حیران کہ کیا ان کا حافظہ. یہی تو وجہ تھی کہ جب امام مالک کے یہاں مدینہ طیبہ عبداللہ ابن مبارک پہلی دفعہ پہنچتے ہیں اور تعارف ہوتا ہے، تو فرائنا مالکا تزحزح لہ فی مجلسی، کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی جس جگہ وہ تشریف فرما تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ گئے. ہم حیران کہ یہ تو حضرت امام جس انداز سے جس طرح بیٹھتے ہیں سالہ سال سے، اسی طرح ہمیشہ درس ہوتا ہے، اور تھوڑے سے ہٹ کر بیٹھے اپنی مجلس سے اور اپنے قریب میں بٹھا دیا. ثم اقعدہ، بالکل چپکا کر اپنے ساتھ بٹھا دیا. تو یہ اس قدر عبداللہ ابن مبارک کا اعزاز کیوں تھا؟ ان کی ذاتی خوبیاں بھی تھی، اور ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے. اسی لیے اب درس ہو رہا ہے تو حضرت امام مالک جو حدیث پڑھی گئی اس کے متعلق کچھ ارشاد فرماتے، اور کبھی عبداللہ ابن مبارک سے پوچھتے ما عندکم فی ھذا، اس مسئلے میں آپ کے یہاں کیا ہے. کبھی بعضی روایت میں یہ کلمات آئے ہیں ما یقول صاحبکم، آپ کے استاد محترم امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں. تو امام عبداللہ ابن مبارک بھی بہت دھیمی آہستہ آواز سے، فکان یجیبہ بالخفا، آہستہ سے ہلکی آواز سے جواب دیتے. جب مجلس والوں کے تعجب کو امام مالک نے دیکھا اور عبداللہ ابن مبارک جب اٹھ کر تشریف لے گئے تو فرمایا ھذا فقیہ خراسان. تو کیسے کیسے لوگ تیار کیے حضرت امام اعظم نے. حضرت عبداللہ ابن مبارک مروہ میں ہوتے تھے تو وہاں تو بڑی آؤ بھگت، بہت بڑا مکان حویلی کی طرح سے، بہت شاندار بڑے بڑے صحن اس میں، تو ہر وقت آمد و رفت. لیکن جب عبداللہ ابن مبارک کوفہ پہنچے تو وہاں ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے، بس صرف نماز کے لیے نکلتے اور نماز پڑھی اور پھر فوراً گھر میں واپس، اور گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے، اور وہاں آنے جانے والوں کی چونکہ بہت جگہ کی تنگی تھی، چھوٹا سا گھر، کوئی آنے جانے کی گنجائش بھی نہیں تھی، تو کسی شاگرد نے پوچھا الاست تستوحش ہا ہنا مع الذی کنت فیہ بمر، کہ ہر وقت ہزاروں آدمی آپ کے چاروں طرف مرو میں موجود رہتے تھے طلباء کرام، اور یہاں آپ چھوٹے سے گھر میں تنہائی میں کیسے وقت آپ کا گزرتا ہوگا؟ فرمایا کہ جس چیز کا آپ نے مرو کا تذکرہ کیا کہ اس قدر بھیڑ رہتی تھی، تو اسی کی وجہ سے میں بھیڑ سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں، اور یہ جو خلوت اور تنہائی کی وحشت آپ کو بری لگتی ہے وہی مجھے پسند ہے. وانا ہا ہنا فی عافیت من ذلک، کہ ان تمام مصیبتوں اور جمیلوں اور جھگڑوں سے مجھے الحمدللہ نجات مل گئی. کہتے ہیں وہی گمنامی آپ چاہتے تھے کوفے میں، تو اس لیے ملنا جلنا بہت محدود کر دیا. تو ایک دفعہ جہاں پانی تھا سب لوگ پانی لے رہے تھے، تو اسی کیو میں لائن میں حضرت امام بھی پانی لینے لگے. چونکہ بہت بھیڑ تھی لوگ پہچانتے نہیں تھے، تو کوئی ادھر سے آپ کو دھکا دے رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ادھر سے دے رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے. تو جب وہاں سے اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر نکلنے لگے تو ارشاد فرمایا کہ زندگی کا مزہ تو اس میں ہے کہ لم نعرف ولم نوقر، کوئی نہ ہمیں نہ پہچانے نہ تعظیم و تکریم کرے، جیسا ساری دنیا چل رہی ہے اسی ریلے میں ہم بھی چلتے رہیں. شقیق ابن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے ابن عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ نماز پڑھ کر فوراً آپ تشریف لے آتے ہو، جیسے داؤد طائی کا حال ذکر کیا تھا کہ نماز پڑھی اور فوراً سب سے پہلے مسجد سے نکلنے والے داؤد طائی، تو اسی طرح آپ مسجد سے سب سے پہلے کیوں نکل جاتے ہو؟ تھوڑی دیر تشریف رکھتے ہمارے ساتھ مسجد میں مجلس ہوتی. تو فرمانے لگے کہ میں گھر آ جاتا ہوں اور صحابہ اکرام اور تابعین کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو شقیق نے پوچھا کہ کدھر صحابہ اور تابعین؟ فرمایا کہ میں ان کے علم میں غور کرتا ہوں، ان کے اعمال آثار ان کے احوال پڑھتا رہتا ہوں، کہ مجلس میں بیٹھ کر سوائے غیبت کے اور کیا ہوتا ہے. فرمایا کہ 200 ہجری ہو گئی، تو اب لوگوں سے جتنا بہت ہو اتنا ہی بہتر. اور ان کو بھی نصیحت فرمائے کہ فر من الناس فرارک من الاسد وتمسک بدینک، کہ اپنے دین کو بچا لو اور لوگوں سے شیر سے بھاگنے کی طرح بھاگو. کب کیا پلایا ہوگا امام اعظم نے حضرت عبداللہ ابن مبارک کو، کہاں پہنچایا؟ جیسے ایک آیت پڑھتے ہوئے اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، تو اب قاسم ابن محمد فرماتے ہیں کہ شام کے علاقے میں تھے، شام کا کھانا ہم نے کھایا فارغ ہوئے، تو امام عبداللہ ابن مبارک نے چراغ بجھا دیا. اب اندھیرا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے قریب جا کر دیکھنا چاہا کہ اس وقت کیا عمل ہوگا، تو دیکھا کہ اندھیرے میں زار و قطار رونے میں مصروف ہے، آنسوؤں سے داڑھی تر ہے. کہتے ہیں تب مجھے پتا چلا کہ اوہو، یہ ہم سے اس قدر آگے کیوں بڑھ گئے، جبکہ جو جس طرح نمازیں یہ پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں، غزوے میں یہ جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں، حج یہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، تو اس قدر اللہ نے ان کو جو فضیلت دی اس تنہائی کے رونے کی وجہ سے، تو یہ رونا استاد محترم امام ابو حنیفہ نے انہیں سکھایا. نعیم ابن حماد کا ارشاد ہے کہ جب کتاب الزہد اور کتاب الرقاق کا مضمون پڑھا جاتا تو ایسے بدحال ہو جاتے جس طرح کہ ذبح کی ہوئی گائے پڑی ہو, رو رہے ہیں. فکأنہ بقرہ منحورہ من البکا لا یشتری احد منا ان یدنو منہ او یسألو عن شیء, کہ اس وقت ہیبت اور جلال کا اس قدر غلبہ ہو جاتا کہ ہم میں سے کوئی نہ قریب جا سکتا نہ آپ سے کوئی چیز پوچھ سکتا تھا. ایک دفعہ کوئی کتاب المناسک پڑھی جا رہی تھی, کسی حدیث کا ذکر آیا جس میں پڑھا گیا وفیہ قال عبد اللہ وبہ نأخذ, کہ حدیث جمع کرنے والے نے وہاں لکھ دیا تھا عبداللہ ابن مبارک کا بھی اس مسئلے میں یہی قول ہے جو اس حدیث سے ثابت ہوا. اور عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وبہ نأخذ, کہ اسی پر ہمارا بھی عمل ہے, ہم بھی اسی کو لیتے ہیں. تو پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا کہ من کتب هذا من قولی, کہ میری طرف قول کو منسوب کر کے کس نے لکھ دیا؟ تو پڑھنے والے نے بتایا کہ جس کاتب نے یہ حدیث آپ سے سن کر جمع کی اور آپ کی تقریر اس نے لکھی, اس نے اپنی طرف سے لکھا, کتاب اپنے ہاتھ میں لی اور اس کو کریدتے رہے مٹاتے رہے, کہتے ہیں مٹا کر چھوڑا. اور ارشاد فرماتے گئے من انا, میں کون ہوتا ہوں حتیٰ یکتب قولی, کہ میرا بھی قول لکھا جائے. یہی شاگرد ایک شادی کا حال بیان فرماتے ہیں کہ نذیر ابن محمد نے اپنے بیٹے کی شادی میں عبداللہ ابن مبارک کو دعوت دی. اب وہاں کے خدام کی مجلس کے خدام کی طرح سے عبداللہ ابن مبارک بھی کھڑے ہو گئے, وہ بھی خدمت کرنے لگے. تو صاحب مجلس نے, صاحب مکان نے, داعی نے عرض کیا کہ نہیں حضرت آپ رہنے دیں, حتیٰ کہ پھر نذیر ابن محمد کو قسم دینی پڑی کہ نہیں حضرت آپ نے یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جیسے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجلس میں سامنے تمام طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع بیٹھا ہوا ہے اور کیا کیا کلمات آپ کی شان کے خلاف بکتے ہیں, آپ طلبہ کو روکتے ہیں کہ نہیں ان کو کہنے دو. تو یہ تمام کثیر نفسی اور توادو استاد نے سکھایا. اسی لیے عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان اپنے قدر و منزلت اپنے آپ کی پہچان لے تو پھر اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں تو کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. جیسے حضرت شیخ قدس روح کے قصے پر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے مشائخ اپنے آپ کو ہمیشہ کتے سے تشبیہ دیتے تھے. حضرت شیخ قدس روح عشاء کی نماز کے بعد بابے جبریل سے ویل چیئر میں لائے جا رہے ہیں, ویل چیئر پہنچی لبے سڑک, تھوڑی دیر انتظار فرمایا کہ ابھی گاڑی نہیں آئی, ویل چیئر گاڑ دیں. حضرت شیخ قدس روح عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو گئے اور حضرت باب جبریل سے نکل کر چند قدم اس وقت چل لیتے تھے اور باب جبریل کے بالکل سامنے داہنی طرف کوئی 50 قدم کے فاصلے پر یا 80 قدم کے فاصلے پر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دولت قدہ ہوا کرتا تھا, جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مسجد اور مکانات کی تعمیر سے پہلے قیام فرمایا تھا. اور ایک گلی کے برابر فاصلے پر محراب سے قریب مسجد نبوی کے کونے سے ذرا سے فاصلے پر مکتبہ عارف حکمت ہوا کرتا تھا, جس میں تمام خزانے قیمتی کتابیں اس کتب خانے میں رکھی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت شیخ قدس روح کا قیام مسجد نور میں ہوتا تھا تو حضرت خادموں کے سہارے چند قدم چل لیتے تھے تو باب جبریل سے نکلنے کے بعد پھر پاکستانی ہاؤس, پھر دار العمارہ کی ایک عمارت ہوتی تھی تو وہاں کار لینے کے لیے پہنچ جاتی. اب انتظار ہو رہا ہے, حضرت دو خادموں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوئے ہیں. پھر حضرت نے فرمایا مجھے بٹھا دو. تو نیچے تو ریت ہے, مٹی ہے, پتھر ہیں, تو ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کپڑا بچھا دے, کوئی مصلی بچھا دے. تو حضرت نے جھٹ سے ہاتھ چھڑا لیے اور حضرت دھڑم سے زمین پر تشریف فرما ہو گئے. یہ فرماتے ہوئے کہ مدینے پاک کے کتے اسی طرح بیٹھا کرتے ہیں. تو یہ ہمارے اکابر نے سیکھا اپنے بڑوں سے, حضرت عبداللہ ابن مبارک سے, کہ یصیر نفسہ ادل من الکلب, کہ کتے سے بھی زیادہ پھر اپنے آپ کو وہ ذلیل سمجھنے لگے گا. جیسے حضرت شیخ قدس روح کا دسترخوان کس قدر وسیع تھا, کچھ نمونہ دیکھنا ہو تو ابھی حضرت پیر صاحب رمضان مبارک کے شروع ہونے سے دو دن قبل ہی دار جدید منتقل ہو گئے تھے اور وہاں ماشاء اللہ مہمانوں کا ہجوم ہے. جیسے حضرت شیخ قدس روح کے زمانے میں معتکفین ہندوستان بھر سے اور حجاز مقدس سے دوسرے علاقوں سے پہنچتے تھے, تو اسی طرح پہنچے ہوئے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت پیر صاحب کی عمر میں برکت فرمائے, حضرت مولانا سلمان صاحب مد ظلوم العالی کی عمر میں برکت فرمائے, اس خانوادے کو قیامت تک کے لیے علم اور روحانیت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. تو وہاں کا دسترخوان اور وہاں کے کھانوں کی لذت, کہ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ کے لیے کوئی پلاؤ لے کر آیا, کھانا شروع فرمایا اور فرمانے لگے کہ آپ کو سہارنپور حضرت شیخ قدس روح کا پلاؤ بھی, کہ یہاں کا پلاؤ بھی یاد ہوگا, کہ جیسا حضرت کے یہاں پلاؤ ہوتا تھا وہ پھر کہیں نہیں دیکھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کی رنگت بھی کیا کتنی پیاری, کہ بالکل سفید نورانی شکل ان چاولوں کی, اور واقعی اس کی لذت کوئی انوکھی تھی. تو اسی طرح یہ دسترخوان کی وسعت بھی ہمارے اکابر نے حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرلو کی خانقاہ کا دسترخوان اس وقت سے لے کر آج تک بھی دیکھیے. حضرت مولانا ارشد صاحب مد ظلہ العالی کی عمر میں اللہ برکت فرمائے, حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی عمر میں برکت دے. تو ان ہمارے اکابر نے یہ سب کچھ سیکھا بڑوں سے, کہ عبداللہ ابن مبارک کے متعلق اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں کہ حدثنی اصحابی انہم صحبوا من مصر الى مکہ فکان یطعموہم الخبیث وہو الدہر صائم, کہ عبداللہ ابن مبارک خود تو ساری عمر کا ان کا روزہ سال بھر روزے رکھتے تھے, لیکن جو رفقائے سفر ہیں ان کے لیے جو اعلیٰ سے اعلیٰ اس زمانے کا کھانا شمار ہوتا تھا خبیص سواد سے, تو وہ انہیں اس سے ان کی ضیافت کی جاتی تھی. تو یہ ایک ایک چیز جس طرح حدیث کی سند ہوتی ہے, کڑیاں ہوتی ہیں, تو اس طرح یہ ان کڑیوں سے یہ ایک ایک چیز محفوظ چلی آ رہی ہے. کیا دسترخوان کی وسعت, کیا مہمانوں کی ضیافت اور تعظیم و تکریم. اللہ عز و جل ہمیں رمائے مبارک کی قدر کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.